गुजरा हुआ जमाना है याद वो हमें, जो हो गया फसाना है याद वो हमें।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबियीन अम्मा बाद। فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله رسول محتشم شاہ بنی آدم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اس کا خلاصہ کچھ یوں ہے، ارشاد فرمایا کہ مسلمان جب تک میری ذات پر درود بھیجتا رہتا ہے فرشتے اس پر رحمتیں نازل کرتے رہتے ہیں، اب اس کی مرضی کہ وہ درود کم پڑھے یا زیادہ۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین و سامعین، الحمدللہ ایک مرتبہ پھر مدنی چینل کے سلسلے گزرا ہوا زمانہ میں ہم حاضر ہیں۔ گزرا ہوا زمانہ ایک ایسا سلسلہ ہے کہ جس میں خاص طور پر ہم پاسٹ کی بات کرتے ہیں کہ ہمارے اسلاف کا کردار، ان کے اعمال، ان کے افعال کیسے ہوتے تھے، تاکہ آج کے لوگوں کو اس سے کوئی درس، کوئی لیسن دیا جائے کہ ہمیں کس انداز سے اپنی زندگی بسر کرنی ہے۔ تو گزرے ہوئے زمانے کا ایک بہترین ٹاپک بزرگوں کے کردار اور ان کے اعمال میں سے ایک بہت ہی پیاری چیز پہ، بہت ہی پیارا ایک سبق جو آج ہم سیکھیں گے انشاءاللہ، وہ ہے مسلمان کی عزت۔ معاشرے کا حسن یہ اسی چیز سے برقرار رہتا ہے کہ مسلمان ایک دوسرے کی عزت کریں۔ یہ عزت کا تعلق استاد کا شاگرد سے بھی ہو سکتا ہے، بیوی کا اپنے شوہر سے ہو سکتا ہے، بھائیوں کا بہنوں سے، بہنوں کا بھائیوں سے، بھائیوں کا بھائیوں سے، اور ہمسایوں کے ساتھ، اعزاء و اقربا کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یعنی جن لوگوں کے ساتھ بھی معاشرے میں ہمیں پالا پڑتا ہے، جن لوگوں کے ساتھ ہم اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ جب تک یہ عزت کا کانسیپٹ ہمارے قلوب و اذہان میں ایک دوسرے کے لیے نہ ہو، اس وقت تک یہ معاشرہ ایک آئیڈیل معاشرہ نہیں بن سکتا۔ مسلمان کی عزت، احترام کے حوالے سے انشاءاللہ الکریم آج کے اس پروگرام میں، آج کے ایک سلسلے میں ہم مبلغین دعوت اسلامی سے سننے کی سعادت حاصل کریں گے کہ ہمارے دین اسلام نے ایک مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان کی عزت کے حوالے سے کیا فرامین ارشاد فرمائے ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اس حوالے سے کیا ہیں۔ اللہ رب العزت کے پیارے بندوں کا عمل مسلمانوں کی، یعنی آپس کی عزت اور احترام کے حوالے سے کیا ہوتا تھا اور ہمیں کیا کرنا ہے، یہ تمام کی تمام باتیں انشاءاللہ الکریم کوشش کریں گے کہ ان کا احاطہ کریں آج کے اس پروگرام میں، مسلمان کی عزت۔ آئیے مبلغین دعوت اسلامی سے انشاءاللہ الکریم ہم سنتے ہیں مسلمان کی عزت کے حوالے سے کچھ قرآن آیات، احادیث اور اللہ رب العزت کے نیک بندوں کے اعمال اور ان کے کردار کی جھلکیاں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ عز و جل، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کروڑہ کروڑ احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی، اور یہ ایمان وہ خوبی ہے، یہ وہ کرم، وہ دولت اور وہ فضل اور انعام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو ایمان کی دولت عطا فرمائی تو اسے اللہ رب العزت نے عزت کا تاج عطا فرمایا۔
سبحان اللہ،
تو یہ عزتیں یہ ساری کی ساری ایمان کی بدولت ہے۔ وہ امیر ہے، غریب ہے، کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، جس کے سینے میں نور ایمان موجود ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں عزت والا ہے، اور ساری عزت اللہ رب العزت کے لیے ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کو عزت عطا فرمائی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے طفیل اللہ رب العزت نے ان کے غلاموں کو جن کے دلوں میں نور ایمان ہے انہیں بھی عزت عطا فرمائی ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت تو اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں ہی کے لیے ہے۔ عصر حاضر کے مفسر قرآن حضرت مفتی محمد قاسم عطاری دامت برکاتہم العالیہ اپنی شعرائے آفاق تفسیر القرآن سراۃ الجنان میں اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اس آیت سے یہ باتیں معلوم ہوئیں کہ ہر مومن عزت والا ہے، ہر مومن عزت والا ہے، کسی مسلم قوم کو ذلیل جاننا یا اسے کمین کہنا یہ حرام ہے۔ مومن کی عزت ایمان اور نیک اعمال سے ہے، روپیہ پیسہ سے نہیں ہے۔
سبحان اللہ،
مومن کی عزت دائمی ہے، فانی نہیں، اس لیے مومن کی لاش اور قبر کی بھی عزت کی جاتی ہے۔ یہ اسلام کا حسن ہے کہ جو اس کے دامن سے وابستہ ہو گیا تو اسے یہ برکات مل رہی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو مومن کو ذلیل سمجھے وہ اللہ پاک کے نزدیک ذلیل ہے۔ غریب مسکین مومن عزت والا ہے، جبکہ مالدار کافر بدتر ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ہمیں عزت کرنا سکھایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی عزت کرے، کوئی بڑا ہے چھوٹا ہے، جیسے بھی ہم ایک معاشرے کے اندر رہتے ہیں، ہم ایک دوسرے کی عزت کا خیال کریں، ایک دوسرے کا لحاظ کریں۔ بڑا ہی پیارا فرمان آپ کا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ۔ ارشاد فرمایا کہ ہر مسلمان کا خون، مال اور عزت دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔
اللہ اکبر،
یعنی اس کی عزت وہ کرے، اس پر لازم ہے وہ اس کی عزت کرے، اس کے مال کی حفاظت کرے، اس پر ظلم و زیادتی نہ کرے، تو یعنی حقوق مسلم بھی ہوا، اور ساتھ اس میں جو اہم بات ہے کہ وہ اس کی عزت کا بھی خیال کرے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو مشہور اہل سنت کے عالم دین اور بہت بڑے محدث اور مفسر ہیں، آپ اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں، کوئی مسلمان کسی مسلمان کا مال بغیر اس کی اجازت کے نہ لے،
اللہ اکبر،
کسی کی بے عزتی نہ کرے، کسی مسلمان کو ناحق اور ظلمن قتل نہ کرے، یہ سب سخت جرم ہیں۔ مفتی صاحب ایک اور مقام پر فرماتے ہیں کہ مسلمان کو نہ تو دل میں حقیر جانو، نہ اسے حقارت کے الفاظ سے پکارو، نہ ہی برے لقب سے یاد کرو، نہ اس کا مذاق بناؤ۔ بڑی اہم بات جو آپ نے یہاں پر توجہ دلائی، جو عمومی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ آج ہم میں یہ عیب بہت ہے، پیشوں نسبوں یا غربت و افلاس کی وجہ سے مسلمان بھائی کو حقیر جانتے ہیں کہ وہ پنجابی ہے، وہ بنگالی ہے، وہ سندھی ہے، وہ سرحدی ہے۔ اسلام نے یہ سارے فرق مٹا دیے،
کیا بات ہے،
دامن اسلام سے وابستہ ہو گئے، اب یہ ساری ہماری جو پہچان ہے، یہ پہچان نہیں، ہماری ایک ہی پہچان ہے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں۔ تو آپ مثال بیان فرماتے ہیں کہ شہد کی مکھی ہے نا، اس کو دیکھو، شہد کی مکھی مختلف پھولوں کے رس چوس لیتی ہے، اس کا نام شہد ہو جاتا ہے۔ یوں ہی جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا دامن پکڑ لیا تو سب مسلمان ایک ہو گئے، حبشی ہو یا رومی، سب ایک ہی ہو گئے۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی۔ تو اس سے ہمیں ایک اس حدیث سے اور اس حدیث کی شرح سے یہ بات واضح ہو گئی، یہ جو ہم نے اپنی ذاتوں کے بنیاد پر یا اپنی ایک زبان کے لحاظ سے لسانی تک جو تقسیم کی ہوئی ہے، یہ اس سے ہماری مشکلات میں اضافہ ہوگا، اس سے ہماری پریشانیوں میں اضافہ ہوگا۔ بحیثیت مسلم ہم سب سے محبت کریں، کوئی پنجابی ہے، سرائیکی ہے، پختون ہے، کوئی اگر کوئی اور بولی بولنے والا ہے وہ مسلمان ہے تو وہ ہمارا بھائی ہے۔ اسی طریقے سے کوئی امیر ہے، غریب ہے، اس فرق کو مٹا دیا ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے، اور فرمایا کہ مسلمان اس کی عزت ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی عزت کرے۔
حضرات صحابہ علیہ رضوان کی مبارک زندگیوں کو اگر دیکھتے ہیں نا، یہ دین اسلام کا وصف ہے کہ دین اسلام نے یہ نسل، رنگ اور قبائل، اس کے فرق کو مٹایا ہے۔ یعنی کسی کو کسی پر کیا فضیلت حاصل ہے، دین اسلام نے بیان کیا ان اکرامکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم لوگوں میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ وہ پرہیزگار کوئی حبشی غلام بھی ہو تو سب سے عزت والا ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایک ظاہر ہے کہ پہلے غلام ہی تھے نا، اور پھر انہیں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید کر آزاد کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں احتراماً کہا کرتے تھے سیدنا بلال،
یعنی ہمارے سردار بلال، سیدنا ہمارے سردار۔
اور پھر روایات میں آتا ہے کہ جب مکہ المکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ فتح ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا کہ وہ خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر اذان دیں۔ یعنی کتنا بڑا اعزاز دین اسلام نے ایک غلام کو دیا، لیکن اس غلام کی اسپیشلٹی کیا ہے؟ اس کا زہد ہے، اس کا تقویٰ ہے، اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور وارفتگی اور عقیدت، احترام اور رب کائنات کے احکام پر عمل کرنے کا جذبہ، یعنی ان تمام کیفیات نے انہیں کیسا بنا دیا کہ اس وقت میں کہ جب لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ آج دیکھیں اذان کون دیتا ہے، اور بعض ایسے واقعات ملتے بھی ہیں کہ حبشی غلام کو یہ موقع دیا جا رہا ہے تو کوئی قریش کے کوئی معززین بھی ہوتے، ان میں سے کوئی منتخب ہو جاتا، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کتنی اہمیت دی کہ ان کے ذریعے آپ نے اذان دلوائی، اور پھر گویا یہ زمانے کو درس دینا مقصود تھا کہ دین اسلام میں رنگ ہو یا نسل ہو یا کسی کا کوئی قبیلہ بظاہر اعلیٰ لوگوں میں تصور کیا جاتا ہو، تو یہ سارے کے سارے انسان کے اعلیٰ ہونے کی بنیاد نہیں ہے یہ ساری چیزیں، بلکہ اصل جو بنیاد ہے وہ زہد و تقویٰ ہے۔ سبحان اللہ، یہ دین اسلام کی اسپیشلٹی ہے، یعنی یہ عزت اور احترام کا جو تصور ہے نا دین اسلام نے جو دیا ہے، یہ واقعی تمام مذاہب سے ممتاز کرتا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ دین اسلام کی کتنی بڑی خوبصورتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جو عرب کے قبائل تھے، آپس میں ان کی نفرتیں، ان کی عداوتیں اور ان کا کینہ، ان کے بغض اور ان کی لڑائیاں کیسی تھیں کہ سینکڑوں سال تک لڑائیاں جاری رہتی تھیں، اور پھر کیا ہوتا تھا کہ ایک دوسرے کی جو انسلٹ ہے نا، اس کے بھی مختلف حربے اور طریقے تھے، جنگوں کے ذریعے الگ لیکن شاعری کے ذریعے الگ، اور احساس تفاخر ایسا تھا، اپنی شان بیان کرنے کا جو جذبہ تھا وہ بڑا عجیب و غریب تھا۔ ایک شعر مجھے یاد آیا کہ کسی شاعر نے لوگوں کو یہ کہا، اقوام یہ نہ سمجھے کہ ہم کمزور ہو گئے، یعنی ان کے تکبر کا، ان کے ایروگینس کا عالم کیا تھا کہ وہ اپنے دشمنوں کو کمزور ہونے کے باوجود اب شاعری کے ذریعے مات دینے کی کوشش کر رہے ہیں، کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ ہم کمزور ہو گئے ہیں۔ کیا کہا آگے، ہمارا جب بچہ دودھ چھڑانے کی عمر کو پہنچتا ہے نا تو اس کو بڑے بڑے جابر لوگ سجدہ کرتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو اتنا بڑا ثابت کرنے کے لیے کیا جناب ان کی شاعری تھی کہ بس ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں، یعنی ایروگینس یا تکبر کیسا تھا کہ ہمارے بچے دودھ چھڑانے کی عمر کو پہنچتے ہیں تو ان کو بڑے بڑے لوگ سجدہ کرتے ہیں، یعنی ان لوگوں کے اندر احساس تفاخر کیسا تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ احساس تفاخر ان کا ختم کیا، اور یہ جذبہ ان لوگوں کو دیا کہ دیکھیں کوئی مسلمان کتنا ہی غریب، کتنا ہی بظاہر مفلس یا لاچار ہے، اس کا احترام بھی کرنا ہے، اس کے حقوق کا خیال رکھنا ہے، اس کی دل آزاری نہیں کرنی، اس کے نام نہیں بگاڑنے، اور اس کے ساتھ برا سلوک نہیں کرنا، اس کے سامنے مسکرانا ہے کہ یہ صدقہ ہے۔ مسلمان کے سامنے مسکرانے کو بھی صدقہ قرار دیا گیا، یعنی یہ دین اسلام نے عزت اور احترام کو جو تصور دیا ہے، دیگر مذاہب سے دین اسلام کو یہ چیزیں بھی ممتاز کرتی ہیں۔
سبحان اللہ، یعنی کہ جب ہم یوں کہیں گے کہ عزت جو ہے، ہم کہیں گے فلاں نے اس کو عزت دی، تو عزت سے مراد یہ ہوگا کہ ایسا عمل کرے، اپنی گفتگو ایسی اس کی ہو یا ایسا عمل ہو جس سے سامنے والا خوش ہو جائے، اور وہ اپنا ایسا محسوس نہ کرے کہ میری انسلٹ کی گئی ہے یا دلی طور پر وہ تنگی کا شکار ہو۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، باوجود اس کے کہ آپ امام الانبیاء ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، سب کے آقا ہیں، آپ صحابہ کرام علیہ رضوان ان سے محبت فرماتے ہیں، اور انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس بٹھاتے ہیں، اپنے ساتھ بٹھاتے ہیں، خانے میں شریک فرماتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اوصاف بیان کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں جو صحابہ کی کتب کا مطالعہ کریں، ان میں باقاعدہ محدثین نے ابواب بندی کی ہے، باب کا نام ہے صحابہ کرام کے، مناقب علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا کرم ہے، آپ کی اپنے غلاموں کے ساتھ محبت ہے، صحابہ سے محبت ہے کہ دیکھیں آج ہم دیکھیں جو ہم ہمارے متعلقین ہیں، ہمارے جو کلیگز ہیں یا ہمارے ماتحت ہیں، ہم خود غور کریں ہمارا ان کے ساتھ رویہ کیا ہے، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں آپ خود ان کے بارے میں فرما رہے ہیں، اپنے جو صحابہ ہیں کہیں مناقب ہمیں ملتے ہیں ان احادیث کے اندر، جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کثیر روایات جن میں ان کی عظمت و شان کس نے بیان کی، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی کے بارے میں فرمایا نا کہ لو کان بعدی نبی جن لکان عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔
اسی طرح واقعی یعنی اوصاف کی جو بات ہے کہ سورج جن لوگوں پر طلوع اور غروب ہوتا ہے انبیاء کے بعد ان میں سے کوئی بھی ابو بکر سے افضل نہیں ہے،
بے شک، سبحان اللہ
سبحان اللہ۔ اب دیکھیں نا گر صاحب، یہ اب یہ بات جو ہے، یہ فرمان ہے، یہ دیکھیں من کنت مولاہ فعلی جن مولاہ انا دار الحکمت وعلی جن بابوہا، یہ آپ دیکھیں یہ عزت عطا فرما رہے ہیں نا صحابہ کرام علیہ وسلم، جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں احادیث ملتی ہیں، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کثیر صحابہ ہیں، صحابیات
انصار کے بارے میں، انصار کے بارے میں، بارے میں جی، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسے دل جوئی فرمائی، یعنی ایک موقع پر فرمایا کہ اگر لوگ جا رہے ہو نا، ایک طرف انصار جا رہے ہوں، ایک طرف دیگر افراد جا رہے ہوں، تو میں انصار کے ساتھ چلوں گا،
سبحان 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 سبحان،
یعنی دل جوئی ان کی کیسے فرمائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، یعنی حضرات صحابہ علیہ رضوان سب یہ دیکھیں ایک خوبصورتی ہے، خوبصورتی کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے ان لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت کو ڈالا، یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مواخات کو قائم کیا نا، تاکہ وہ آپس کا جو دلوں کا فرق ہے وہ دور ہو جائے، ایک مہاجر کو ایک انصاری کا بھائی بنا دیا۔ اچھا ان لوگوں نے پھر اسے کتنا پازیٹیولی لیا،
واہ سبحان اللہ،
انہوں نے بھی حق ادا کر دیا، یعنی ایسے ہی انصار کا نام اور تذکرہ اتنا اعلیٰ نہیں ہے، انہوں نے بھی کمال کر دیا کہ ہر لحاظ سے انہوں نے اپنے مہاجر بھائی جو تھے نا، ان بھائیوں کو اپنی پراپرٹی میں شریک بنا لیا،
سبحان اللہ،
انہیں اپنے مال و دولت
میں عزت عطا فرمائی،
سبحان اللہ،
ہمارے آقا صلی
اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ دیکھیں تربیت کا نتیجہ ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جو کوئی بھی جنریشن ہے نا، اسے تیار ہونے میں کم از کم 100 ایئرز لگتے ہیں، 10 ڈیکیڈز 100 ایئرز لگتے ہیں کسی جنریشن کے بننے میں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 سال کے قلیل عرصے میں آپ دیکھیں کہ ایک جنریشن تیار کر دی۔ ہجرت مدینہ کے بعد ہی یہ معاملات زیادہ ہوئے نا، اس سے پہلے تو تعداد بھی بہت تھوڑی تھی، ہجرت مدینہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں جو انداز زندگی عطا فرمایا، انہیں ایک دوسرے سے محبت کا جو جذبہ اور درس دیا، ایک دوسرے کا احترام، ایک دوسرے کی عزت، ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنا، یہ غیبت سے بچانا، چغلی سے بچانا، بہتان سے بچانا، یہ کیا ہے؟ یہ سمجھ لیں کہ عزت کے منافی چیز ہے کہ آپ کسی کی غیبت کر رہے ہیں تو آپ اس کی عزت کو داغدار کر رہے ہیں، آپ کسی پر بہتان لگا رہے ہیں یا ہم لگا رہے ہیں تو کسی کی کو ڈسگریس کر رہے ہیں، تو یہ اسلام کی اسپیشلٹی ہے، اسلام نے ہمیں یہ اس انداز سے عزت کے درس دیے ہیں، اور قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے احکام بیان فرمائے کہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے، اور اسے مردہ بھائی کے گوشت کے کھانے کے مترادف قرار دیا، اور پھر فرمایا کہ تم تو اس سے کراہت ہی کرتے ہو نا، یعنی ایک تعلیم یہ دی گئی کہ اپنے کسی بھائی کا کوئی عیب جو اس کے اندر واقعی موجود ہے، یہ ایک بات ہے۔ ہمارے ایک ٹیچر، ان سے پوچھا گیا، وہ بظاہر کوئی اتنے متشرع متدین یا جس کو پریکٹسنگ کہتے ہیں نا، بظاہر کوئی دین پر عمل کرنے والا معاملہ ان کے اندر تھا نہیں، تو ایک اسٹوڈنٹ نے پوچھا سر یہ غیبت کیا ہے، تو بڑا پیارا جواب دیا، میں بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا، تو کہنے لگے کہ غیبت ایک سچ ہے جو بولنا گناہ ہے، غیبت تو ہوتی ہوئی ہے نا کہ سامنے والے میں جو عیب موجود ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں پیٹھ پیچھے، ٹھیک ہے، صحابہ علیہ رضوان میں سے عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ اگر وہ عیب واقعی اس شخص میں موجود ہے تو کیا پھر بھی غیبت ہے؟ فرمایا جبھی تو غیبت ہے، اگر وہ عیب اس میں موجود نہیں ہے تو یہ بہتان ہے جو اس سے غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گویا کہ ایسی باؤنڈریز، ایسی لائنز کو ڈرا کیا کہ جس سے کسی مسلمان کی عزت پر حرف آتا ہونا، ایسی چیزوں سے حضرات صحابہ علیہم رضوان کے سامنے گویا ایک چیک پوائنٹ کو رکھ دیا گیا کہ آپ کو یہ کام نہیں کرنا، جھوٹ نہیں بولنا اور کسی کو دھوکہ نہیں دینا، کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرنا، گالی گلوچ نہیں کرنا، برا بھلا نہیں کہنا۔ یعنی کتنے معاملات ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 سال کے قلیل عرصہ میں کیسی ان لوگوں کی تربیت کی کہ وہ روئے زمین کے بہترین افراد قرار دے دیے گئے۔
سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔
اور کیسے افراد، کیسے افراد؟ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود،
سبحان اللہ،
ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کی مثالیں اللہ رب العزت نے تورات و انجیل میں بیان کی۔ یعنی جن لوگوں نے ابھی دنیا میں آنا تھا، آپ ذرا بڑی غور والی بات ہے، جن لوگوں نے ابھی دنیا میں آنا تھا، جن لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بننا تھا،
سبحان اللہ،
اللہ رب العزت نے اپنے مقدس کلاموں میں ان لوگوں کی تعریف و توصیف کو پچھلی امتوں کے سامنے پہلے ہی بیان فرمایا۔
سبحان اللہ، کیا بات ہے جی،
کیا عزت عطا فرمائی۔
سبحان اللہ،
سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیسا بھی ایک حدیث میں بھی سنا دوں،
سبحان اللہ،
اللہ اللہ اللہ، عزت کی آپ بات کر رہے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان آپ نے بیان فرمائی کہ آپ نے کس طرح لوگوں کی عزتوں کے حوالے سے صحابہ کرام کو تلقین کی۔ اسی میں سے ایک حدیث یہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ شریف کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، ما اطیب کی و اطیب ریحہ کی، اے کعبۃ اللہ تو کیسا پاکیزہ ہے، تیری خوشبو کتنی پاکیزہ ہے، ما اعظم کی و اعظم حرمت کی، تو کیسا عظیم ہے، تیری عزت بھی کتنی بلند ہے، والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لحرمت المؤمن اعظم عند اللہ حرمت من کی،
کیا بات ہے،
بے شک ایک مومن کی عزت اللہ پاک کے ہاں تیری عزت سے بھی زیادہ ہے،
کیا بات ہے، سبحان اللہ،
کتنا بڑا فرمان ہے۔ اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں ایک مسلمان کی اہمیت اور اس کی عزت کی اہمیت کا۔ کیا پیارے انداز میں صحابہ کرام علیہم رضوان کو سکھایا جا رہا ہے اور ہم سب بھی ان فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ رہے ہیں، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے اس عزت کی کیسے حفاظت کرنی چاہیے۔
دیکھیں، ذہن دیا گیا نا، آپ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان ایک صحابی کو پتہ چلتا ہے کہ اس فرمان کے جو نیریٹر ہیں وہ ایک ہی ہیں جو بچے ہیں، تو ان کے ذہن میں آیا کہ یہ فرمان میں اس نیریٹر، اس راوی، ان صحابی کی زبان سے سنوں گا۔ ایک مہینے کا سفر کر کے مصر پہنچتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میرا آنے کا مقصد یہ تھا کہ ایک حدیث میں نے سنا ہے کہ آپ بیان کرتے ہیں مسلمان کا عیب چھپانے کے حوالے سے، وہ سننے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں، کیونکہ پتہ چلا کہ اس وقت واحد اس کے راوی آپ ہی بچے ہیں دنیا میں،
اللہ اکبر،
تو میں نے چاہا کہ وہ فرمان میں آپ سے سن لوں۔
یعنی ان کا اشتیاق کتنا ہے،
کیا بات،
احادیث مبارکہ کو طلب کرنے کا، ضمناً یہ چیز بھی
ہے
کہ کیا ان کی کوشش ہے کئی ممالک کا سفر کرنا،
اللہ اکبر،
ایک ایک حدیث شریف کے لیے،
ایک ایک حدیث کے لیے،
سبحان اللہ۔
تو بعض کتب میں ان کا نام حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ،
سبحان اللہ،
اور یہ بھی اوتھینٹک روایات میں ہے، بعض میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، سبحان اللہ، دونوں کے حوالے سے اس طرح کی روایات موجود ہیں۔ اب کیا تھا جی، حدیث بیان ہوئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مضمون ہے کہ جس نے کسی مسلمان کے عیب کو چھپایا، اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کے عیب کو چھپا لے گا،
سبحان اللہ، سبحان اللہ،
فرمایا میرا کام پورا ہو گیا ہے، اب میں واپس جانے لگا ہوں۔ یعنی ایک مہینے کا سفر کر کے، تو آج کی طرح کے سفر تو نہیں تھے.
اچھا کر صاحب، اس میں ایک چیز اور بھی بیان کر دینی چاہیے، اس میں عزت کا چونکہ ہمارا ٹاپک ہے، تو وہ جو آئے تھے مدینہ شریف سے صحابی، تو کہا جاتا ہے کہ انہوں نے دروازہ بھی نہیں بجایا، یعنی کہ ایک استاد کی عزت یا ایک بڑے کی عزت یا ایک محدث کی عزت، اس حوالے سے بھی شاید کوئی.
وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے حوالے سے ملتا ہے کہ جب مجھے پتہ چلتا کہ کوئی شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بیان کرتا ہے، کوئی حدیث بیان کرتا ہے، تو میں ان تک پہنچ جاتا اور ان سے وہ حدیث سن لیتا. کبھی کبھار ایسا ہوتا کہ وہ صاحب خانہ اپنے گھر پر آرام کر رہے ہوتے تھے، تو میں ان کے دروازے پر دستک نہیں دیتا تھا، بلکہ ان کے دروازے کی چوکھٹ پر بیٹھ جاتا. ہوائیں گرد و غبار میرے چہرے پر اور میرے جسم پر اڑاتی.
اللہ اکبر.
وہ شخص جب آرام کر کے باہر آتا تو مجھے دیکھ کر حیران ہوتا کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کے بیٹے، چچا کے بیٹے تھے نا، آپ نے یہ کیوں تکلیف فرمائی کہ آپ تشریف لائے؟ مجھے حکم دیا ہوتا میں آ جاتا. تو فرماتے میں کہتا کہ میں اس بات کے زیادہ لائق ہوں کہ میں تمہارے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سننے کے لیے آؤں.
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان.
پھر وہ حدیث ان سے اخذ کیا کرتے تھے.
حدیث کا بھی ادب اس میں موجود ہے.
سبحان اللہ.
اور بتانے والے کا بھی ادب موجود ہے. سبحان اللہ. ہمارے اسلاف قاری صاحب بہت عزتوں کا خیال فرمایا کرتے تھے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی آپ نے ان کا ذکر خیر فرمایا، تو آپ ارشاد فرماتے ہیں جب تو کسی کے عیوب بیان کرنے کا ارادہ کرے تو اپنے عیبوں کو یاد کر لیا کر.
اللہ اکبر.
پہلے ان کو یاد کر لیا کر، پھر دوسرے کے عیبوں کو تلاش کیا کر. حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں اے ابن آدم، تم اس وقت تک ایمان کی حقیقت کو نہیں پا سکتے جب تک لوگوں کے اس عیب کو بیان کرنا نہ چھوڑ دو جو تمہارے اندر بھی ہے، اور جب تک کہ اس عیب کی اصلاح شروع کر کے اسے اپنی ذات سے دور نہ کر لو، تب تک جرت نہ کرو کسی کے عیب بیان کرنے کی. یعنی اپنے عیبوں ہی کو دیکھو، اپنی ذات ہی کو دیکھو. جب تم ایسا کر لو گے تو یہ چیز تمہیں اپنی ہی ذات میں مشغول کر دے گی، اپنی ہی اصلاح میں مشغول کر دے گی، دوسروں کے عیب دیکھنے کا وقت ہی نہیں رہے گا. فرماتے ہیں اگر ایسا کر لو گے تو ایسا شخص اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے جو اپنے عیبوں کو دیکھتا رہے، دوسروں کے عیبوں کو تلاش نہ کرے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ،
سبحان اللہ،
آپ کی بھی بڑی شان ہے. آپ لوگوں کی کیسے عیب پوشی کیا کرتے تھے؟ آپ کو اللہ پاک نے کشف عطا کیا تھا. جب لوگ وضو کرتے تو چونکہ وضو جو ہے گناہوں کو دھو ڈالتا ہے، تو آپ کو پتہ چل جاتا تھا کہ اس پانی کے اندر کون کون سے گناہ دھل رہے ہیں. آپ وضو کرنے والے کو اس کے بعد فرماتے، بیٹے فلاں گناہ سے توبہ کر لو.
کیا بات ہے، ماشاءاللہ.
اور چپکے سے فرماتے
سبحان
اللہ اصلاح کے انداز میں. تو لوگ حیران رہ جاتے کہ آپ کو کیسے پتہ چلا. اسی طرح کئی مرتبہ جب ہوا تو آپ کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ یہ بات میرے لیے مناسب نہیں ہے کہ مجھے لوگوں کے عیب نظر آئیں، اگرچہ میں بیان نہیں کرتا کسی کو، لیکن مجھے بھی نظر نہ آئے. تو آپ نے اللہ پاک سے دعا کی، یا اللہ یہ کشف مجھ سے واپس لے لے. یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا انداز تھا. تو ہمیں بھی یہی چاہیے کہ لوگوں کے عیب دیکھنے کی بجائے ہم اپنے عیبوں کی تلاش میں رہیں.
کئی سب ایسا ہوتا کہ جو بڑے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی چھوٹے ہمیں عزت دیں، جو چھوٹے ہوتے ہیں عمر میں یا منصب میں وہ کہتے ہیں جی بڑوں کو بھی چاہیے جی ہمیں عزت کی نگاہ سے دیکھیں. تو دین اسلام نے ہماری جو تربیت کی ہے، وہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، ہر کوئی اپنے اپنے منصب کے مطابق، اپنی اپنی حیثیت کے مطابق دوسرے کا خیال رکھے، اس کی خیر خواہی کرے، اور جو جو جہاں جہاں کسی کو رسپیکٹ دینے کا موقع محل بنتا ہے تو ضرور دے. ایک بڑا ہی خوبصورت واقعہ ہے سیرت کے واقعات میں سے. ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم اپنے کاشانہ اقدس میں تشریف فرمائیں حجر مبارک میں، اور صحابہ موجود ہیں آپ کی خدمت میں. وہ جو حجرہ تھا وہ بھر چکا تھا. اسی اثنا میں ایک صحابی ہیں حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خدمت ہوئے، جگہ نہیں تھی تو دروازے کے پاس ہی بیٹھ گئے. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کریم شفقت محبت کا انداز دیکھیں، کیسے عزت عطا فرما رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک لی، لپیٹی، اور آپ نے حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ایسے اچھال دی، اور فرمایا جریر یہ چادر بچھا کر اس پر بیٹھ جاؤ.
واہ سبحان اللہ.
اب یہ ایک آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ کیسے عطا فرما رہے ہیں, کیسی عزت افزائی فرما رہے ہیں اپنے غلام کی. اور ادھر سے غلام دیکھیں جی, ان کا ادب دیکھیں اور اپنے آقا سے محبت دیکھیں. تو جب انہوں نے یہ دیکھا تو آپ عشق مصطفیٰ میں مچل گئے اور مبارک چادر کو ہاتھوں پہ لیا, چوما, آنکھوں سے لگایا اور بے اختیار آنکھوں سے اشک بہ نکلے اور عرض گزار ہوئے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھے عزت بخشی, اللہ پاک آپ کی عزتوں میں مزید اضافہ فرمائے. میری یہ مجال کہ میں آپ کی مبارک چادر پر بیٹھوں, میری یہ مجال نہیں ہے. یہ کہہ کر آپ نے چادر مبارک بارگاہ رسالت میں پیش کر دی. تو اس موقع پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا اتاکم کریم قوم فاکرموہ, کہ جب تمہارے پاس قوم کا عزت دار شخص آئے تو اس کی عزت کرو. کتنا مبارک فرمان ہے سبحان اللہ. ہمارے آقا عزت والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کو عزت عطا فرما رہے ہیں اور عزت دینے کے طریقے ارشاد فرما رہے ہیں. برادر اعلیٰ حضرت مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی اس ادا کو کس انداز میں بیان فرماتے ہیں. فرماتے ہیں ایسا تو کہیں سنا نہ دیکھا, ایسا تو کہیں سنا نہ دیکھا بندوں کا اٹھائیں بارہ کا.
اللہ اکبر.
ہو جانے حسن نثار تجھ پر, ہو جاؤں تیرے نثار آقا.
سبحان اللہ.
ہو جاؤں تیرے نثار آقا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا عزت عطا فرما رہے ہیں. ہماری جان ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان.
کیا بات ہے جی, ماشاء اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرات صحابہ علیہ رضوان کو جیسا کہ ابھی ہم بیان بھی کر رہے تھے, ایک دوسرے کی عزت, ایک دوسرے کا مقام مرتبہ یہ بیان کیا. صحابہ علیہ رضوان کے سامنے ایک دوسرے کے حوالے سے فضائل اور مناقب بیان کیے, کسی کو امین الامت قرار دیا, کسی کو لوگوں میں بہترین قرار دیا, کسی کو یہ فرمایا کہ اللہ رب العزت کے فرشتے بھی اس سے حیا کرتے ہیں, کہیں یہ فرمایا گیا کہ جس راستے سے یہ گزر جائیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیطان بھی وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے, اور کہیں کیا عزت اور مرتبہ اور مقام سے نوازا جا رہا ہے کہ جب ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت کرتے ہیں تو آپ نے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولا, کہ جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہیں. یعنی جو مجھے اپنا آقا سمجھتا ہے, جو مجھے اپنا دوست سمجھتا ہے, تو اسے یہ جان لینا چاہیے کہ وہ علی کو بھی دوست سمجھے, وہ علی کو بھی اپنا آقا و مولا سمجھے. علماء نے مولا کی بہت زیادہ تعریفات کی ہیں, وہ جس سینس میں بھی مولا فرمایا گیا, فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولا, جو مجھے مولا سمجھتا ہے, میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہیں. گویا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت افزائی فرمائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. تو حضرات صحابہ علیہ رضوان کو یہ درس دیا اور یہ دروس آگے منتقل ہوتے رہے. ہمارے معاشرے کا ایک ٹرینڈ بن گیا کہ کس انداز سے لوگوں نے اپنے گھر والوں کے ساتھ سلوک کرنا ہے, اپنے بچوں کے ساتھ معاملات کرنے ہیں, اپنے ہمسایوں کے ساتھ سلوک کیسا کرنا ہے, جن لوگوں کے ساتھ آپ کا انٹریکشن ہے آپ لوگوں کو ان کے ساتھ کیسے برتاؤ کرنا ہے, کس انداز سے زندگی کے شب و روز گزارنے ہیں. جب ہمارے کردار میں یہ چیزیں شامل ہو جائیں کہ ہم ایک دوسرے کی عزت اور احترام کے معاملات اپنے اندر رکھیں, تو آپ بتائیں کہ معاشرہ کس طرح امن اور محبت اور بھائی چارے کا ایک عملی ثبوت پیش کرے گا. ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو بھی ہم نے دیکھا کہ کس انداز سے مسلمانوں کا احترام, ان کی عزت, ان کے ادب کی بات آپ فرماتے ہیں. آپ دامت برکاتہم العالیہ ایک چھوٹے سے بچے کو بھی تو کہہ کر نہیں پکارتے ہیں, آپ جناب کہہ کر مخاطب ہوتے ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ جب ایک چھوٹے بچے کو اتنی محبت دی جائے تو پھر اس کا جو ریئیکشن ہوگا وہ آپ سے محبت کرے گا. تو امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ سے اسی لیے بچے بھی محبت کرتے ہیں, بڑے بھی محبت کرتے ہیں, بوڑھے بھی محبت کرتے ہیں, جوان محبت کرتے ہیں, اور وہ لوگ کہ جنہوں نے آپ کو دیکھا ہی نہیں ہے وہ بھی آپ سے محبت کرتے ہیں. جب آپ کی محبتوں کے تذکرے سنتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں کہ یہ تو انداز وہ ہے کہ جو انداز ہماری اصل میراث تھا, یہ انداز وہ ہے کہ جو انداز ہمارے اسلاف کا تھا, ہمارے معاشرے میں بھی اسی انداز کی، اسی طرز زندگی کی حاجت اور ضرورت ہے۔ تو آج کے اس پروگرام کا جو ایکسٹریکٹ ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کا ادب، احترام، اس کا جذبہ اپنے قلوب و اذہان میں رکھنا چاہیے۔ چھوٹے کی عزت ہم کریں گے تو ظاہر ہے کہ اس کے بدلے میں وہ انشاءاللہ الکریم ہماری عزت کرے گا۔ ہم کسی سے ایکسپیکٹ نہ کریں، ایکسپیکٹیشنز نہ رکھیں، ہم اپنا کام کیے جائیں۔ چھوٹوں کی عزت، بڑوں کا احترام اور ان پر شفقت، چھوٹوں پر شفقت اور اپنے ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک، اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک، بچوں کے ساتھ اچھا سلوک، یہاں تک کہ جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک، آج بھی اگر ہم یہ چیزیں اپنے معاشرے میں نافذ کریں تو انشاءاللہ الکریم ہمارے معاشرے کو ایک خوشی، اور ان خوشیوں کو اللہ رب العزت کی کرم سے دوام حاصل ہوگا۔ اور اس کی ابتدا کرنی پڑے گی سب سے پہلے بڑوں کو۔ ہمارے جتنے بڑے بوڑھے ہیں وہ بچوں پر شفقت اور محبت کا ہاتھ رکھیں، انشاءاللہ الکریم وہ دیکھیں گے کہ یہ بچے آپ کو اپنا ایسٹ سمجھیں گے۔ اگر آپ خدا نہ خواستہ بیمار ہو جائیں تو آپ کی تیمارداری کو اپنے لیے باعث فخر سمجھیں گے۔ اللہ رب العزت اپنے کرم سے ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم ایک دوسرے کی عزت اور احترام کا جذبہ اپنے دلوں میں رکھ کر اپنی زندگی کو گزاریں۔ رب کائنات ہم سب کو دین و دنیا کی برکات سے نوازے۔ آمین۔ بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔
گزرا ہوا زمانہ ہے یاد وہ ہمیں، جو ہو گیا فسانہ ہے یاد وہ ہمیں۔